أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساخت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. وقال أيضا: الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، وهما حرامان على أهل الله. صلوات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وہ واحد پہلو ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صفت عظیم کے ساتھ یاد فرمایا، اور یقیناً یہ آیت تمام صاحبان ایمان کو اسلامی اخلاق اور روحانی اقدار سے اپنی روح کو آراستہ کرنے اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جس حدیث کو میں نے آغاز سخن میں پیش کیا، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو، صفات الہی کو اپنے روح میں سماؤ. ہماری روح اللہ تعالی کی صفات اور اللہ تعالی کے اسماء کی مظہر اور ریفلیکشن بننی چاہیے. لہذا جتنی بھی صفات اللہ تعالی کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی عین ذات ہیں اور اس کی ذات سے جدا اور منفک نہیں ہیں، ان صفات کو ایک مؤمن کو چاہیے کہ انہیں اپنی روح میں جگہ دے اور اس حد تک ممارست کرے کہ ان صفات کی حقیقت ہماری روح کا حصہ بن جائے. جیسے میں نے گزشتہ ایک مجلس میں اس نقطے کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ انسان کو کسی بھی، سب سے پہلی بات جو لائق توجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام صفات اخلاقی در حقیقت نور ہیں، اور ان صفات اخلاقی کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے علم اخلاق میں، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو در حقیقت وہ تعریف بھی اسی طریقے سے پیش کی جاتی ہے کہ سخاوت، کرم، مثلا رحمت، مثلا جتنی بھی اللہ تعالی کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری در حقیقت نور ہیں. لہذا سخاوت در حقیقت اس نور کا نام ہے کہ جو انسان کے قلب میں پایا جاتا ہے اور ہمارے قلب کا حصہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ہم مسلسل متواتر اس حد تک اس صفت کو اپنے اندر اپنائیں کہ ملکہ نفسانیہ بن جائے. صدق، اللہ صادق ہے، امین ہے، امانت داری در حقیقت ایک نور کا نام ہے، صدق در حقیقت ایک نور کا نام ہے. جتنی بھی صفات اللہ تعالی کی ہیں، عالم ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، یہ ساری کی ساری صفات در حقیقت نور کا نام ہے. تو در حقیقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نور کو اپنے قلب میں جگہ دیں. لہذا علماء اخلاق کی نگاہ میں ایک انسان کو اس وقت تک سچا اور صادق نہیں کہا جا سکتا جب تک نور صدق اس کی روح کا حصہ نہ بن چکا ہو. یعنی سادے الفاظ میں اس کی تشریح یوں کروں کہ ایک انسان اگر 10 مرتبہ سچ بولے اور 11ویں مرتبہ جھوٹ بول دے تو اس کو عربی زبان میں صادق نہیں کہتے ہیں، کیونکہ صادق صفت مشبہ ہے، اس میں فائل نہیں ہے. جو حضرات عربی گرامر سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں وہ اس فرق کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. صفت مشبہ کسی چیز کو کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ چیز انسان کی صفت دوام اور ثبوت اور استمرار کے اوپر دلالت کرتی ہے، کہ ایک چیز انسان کی دائمی اور مستمر صفت روح بن چکی ہو. لہذا اگر انسان نے 11ویں مرتبہ جھوٹ بول دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا نہیں ہے. ابھی سچا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ صادق کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. اسی طریقے سے امین، ایک آدمی 10 مرتبہ امانت داری کرے، امانت داری سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور خدا کے ساتھ. امانت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، امانت کے بھی درجات ہیں. سب سے بڑی امانت تو اللہ کی توحید کے سلسلے میں ہمارا رویہ ہے، اس کے بعد امانت کا درجہ رسالت کے سلسلے میں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے، اس کے بعد ولایت اہل بیت. تو امانت سے پیسے کی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مکمل کانسیپٹ ہے اسلام کا امانت داری. تو امانت داری بھی در حقیقت ایک شخص کو امین اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب اس نے اس صفت روحانی کو اس حد تک اس کی ممارست کی ہو کہ وہ اس کی روح کا حصہ بن جائے. یہ 40 کا عدد جو اتنا زیادہ مشہور ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، مختلف چیزیں اسلام میں 40 مرتبہ کہی گئی ہیں. سید مہدی طباطبائی بحر العلوم آیت اللہ العظمیٰ، سید بحر العلوم رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ سیر و سلوک، جو علم عرفان کے اوپر ان کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے، اس میں اس کے 40 کے کچھ اسرار کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور جو اس کے اہل ہیں وہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. مگر مختصر بات یہ ہے کہ کوئی بھی صفت اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہوں کہ آپ کے اندر فلاں صفت روحانی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس صفت کو کم از کم 40 دنوں تک عمل کیا اس کے اوپر یا نہیں کیا. اگر 40 روز و شب تک آپ کسی چیز پہ عمل کر لیں تب وہ آپ کی روح کا حصہ بن جاتی ہے. اور جو آدمی 40 دنوں تک ایک چیز پہ عمل کر سکتا ہے وہ انشاءاللہ باقی ساری زندگی میں بھی عمل کرنے پہ قادر ہے، اور جو آدمی 40 دنوں تک عمل نہیں کر سکتا اسے یہ پھر امید نہیں رکھنی چاہیے، کہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس صفت کا نور میرے قلب میں نہیں پایا جاتا، اور یہ بھی اس کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اس نورانیت کا حقدار ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے چند دنوں کے لیے تو اس کے اوپر عمل کیا ہی تھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ملکہ نفسانیہ بنانے کے لیے کچھ شرائط و ضوابط پائے جاتے ہیں، علم اخلاق کے اندر پورے شرائط و ضوابط و پروسیجرز اور اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہر قدم ہر زینے پہ آپ کو کیا کرنا ہے, کون سے امور کو انجام دینا, کن امور سے پرہیز کرنا, سارا مفصل بیان کیا گیا ہے. مطلب بیان کیے جانے کے باوجود بھی اتنا آسان نہیں کہ انسان صرف پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر لے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام 101 لے کے کتاب ٹیچ یور سیلف لے کے آئے اور آپ نے کھولا اس کے اوپر عمل کر لیا, بلکہ ان امور اخلاقی اور روحانی کے لیے ایک استاد اور ایک مینٹر اور ایک مربی کی حاجت ہوتی ہے. لہذا ہمارے عرفا یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر آدھی زندگی بھی اپنی اپنے مربی کے اخلاقی مربی کی تلاش میں صرف کرے تب بھی ورتھ ہے, تب بھی یہ بات ورتھ ہے. اور اس کے لیے بھی انسان کی اصل طہارت روح درکار ہے. اگر ہمارے پاس طہارت روح ہے, ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں, اس کے حقدار ہیں, تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ وہ نعمت, وہ معنوی نعمت ہمیں فراہم ضرور کرے گا فوراً اگر ہم اس کے حقدار ہوں گے. اور جو نعمت ہمیں نہیں ملی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے بیّن, کیونکہ اللہ کی عدالت کے ہم معتقد ہیں. لہذا اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ اللہ نے جو فلاں نعمت ہمیں عطا نہیں کی, اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے اہل و حقدار نہ تھے. اللہ تو عادل ہے, اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت دوسروں کو تو عطا کر دی مگر مجھے دینے سے پرہیز کیا, گریز کیا. نہیں, اللہ کوئی بخیل نہیں ہے, بخل صفت قبیحہ جو خدا میں نہیں پائی جاتی. لہذا اگر میرے اندر کوئی نعمت نہ پائی جائے اس کا مطلب یہ کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. The ball is always in our court in Islam. This is the beauty of Islam. جب چاہے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, اپنے ارتقاء روحانی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہم پہلے اپنے اندر وہ طہارت پیدا کریں جس کی بنیاد پہ ہم مستحق بنتے ہیں ان صفات کریمہ کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 40 دنوں تک اگر ایک آدمی کسی کام کو انجام دیتا ہے, کم از کم تو وہ اس کی روح کا حصہ بن جایا کرتا ہے. لہذا دنیا سے بے رغبتی, دنیا کی محبت دل میں نہ پیدا ہونے پائے. یہ حب دنیا کی میں تشریح گزشتہ مجلس میں پیش کر چکا کہ اصل میں جب ہم حب دنیا کہتے ہیں تو اسے مراد حب شدید ہوا کرتی ہے. تو جب حب دنیا جو کہ سب سے بڑا اور بنیادی ترین حرام ہے شریعت امام صادق علیہ السلام کا, کہ مولانا نے فرمایا کہ حب الدنیا, صلوات پر یہ محمد وال محمد, حب الدنیا رأس و اصول کافی, حب الدنیا رأس و کل خطیئت, کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. گویا ہر چیز کی, ہر گناہ اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. پوری تاریخ انسانیت میں جتنے گناہ کیے گئے اسی دنیا کی محبت کی خاطر کیے گئے. اور تو پیغمبر اکرم کی جو حدیث میں نے پیش کی ابتدا میں, کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ الدنیا حرام علی اہل الاخرہ, دنیا اہل آخرت پر حرام ہے. جو آخرت والے لوگ ہیں ان کے اوپر دنیا حرام ہے. والآخرت حرام علی اہل دنیا, اور آخرت حرام ہے دنیا والوں پر. دنیا والوں کو آخرت نصیب ہو سکتی ہی نہیں ہے, آخرت والوں کو دنیا نہیں نصیب ہو سکتی, ان کے اوپر حرام ہے. وہما حرامان علی اہل اللہ, اور دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں حرام ہیں اللہ والوں پر. اب راستہ سے سارے آپشنز ہمارے سامنے پیغمبر نے ٹیبل کے اوپر رکھ دیے. اختیار اللہ تعالی نے ہمیں سونپا ہے, فائل مختار بنائے. اب انسان کی چوائس ہے کہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمیں دنیا کے پیچھے دوڑنا ہے یا آخرت کے پیچھے دوڑ لگانی ہے, اس کو ترجیح دینی ہے, یا ہمیں اللہ کی محبت قلب میں پیدا کرنی ہے. یہ ہمارے پاس تین آپشن ہیں. اور دنیا کے پیچھے دوڑنے سے تو کوئی حاصل ہوتا ہے نہیں. انسان اگر دوڑ بھی لگائے, دنیا کی پرستش بھی, مال دنیا کی پرستش بھی شروع کر دے, اور دنیا کے خاطر دین اور اس کی ویلیوز کو, ان قدروں کا سودا بھی شروع کر دے, تب بھی دنیا ملتی تو نہیں ہے. کیوں, جتنا ملنا تھی اتنا تو پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا گیا. کل میں نے حدیث پیش کی جناب پیغمبر کی, ابو ذر سے, جو فرمایا تھا کہ فقط جر القلم, بما ہوا کائن الى یوم القیامہ، جو کچھ بھی ہونا ہے روز قیامت تک اس کے سلسلے میں اللہ تعالی کا قلم چل چکا، لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا. اب آپ تو وہ لکھی ہوئی تقدیر الہی کو اللہ کے علم مطلق کے اندر بدل سکتے نہیں ہیں. اب آپ پھر بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دوڑیں تو انسان کی اپنی چوائس ہے، فائل مختار بنائے. جبر سے تو اللہ کسی کو نہ جہنم میں بھیج رہا ہے نہ جنت میں بھیج رہا ہے کہ تم زبردستی فلاں راستے کو اس دنیا میں اختیار کرو، اسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو دنیا کو تو اللہ نے پہلے ہی وحی کر دی. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان اللہ اوحى الى الدنيا، اللہ نے دنیا پہ وحی کی، ان تقدری وتضیقی و کہ تم تنگی کے ساتھ پیش آؤ، مقدر بنا دو زندگی کو، سخت سختی کے ساتھ پیش آؤ. علی اولیائی، جتنے بھی میرے محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ تم سختی کے ساتھ پیش آؤ، ان کو مقدر بنا دو اپنے آپ کو. دنیا گویا ان کی برباد ہی رہے، دنیا ان کی سجنے نہ پائے. اور وتسهلي وتطيبي، اور جتنے میرے دشمن ہیں ان سب کے لیے اس کو اپنے آپ کو آسان بنا دو، اپنے آپ کو اچھا بنا کے گویا پیش کرو. تو یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہونا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا اپنے آپ کو ہمارے سامنے اچھا بنا کے ملے گی. کتنی یا کتنی نہیں ملے گی اس کی بات نہیں ہو رہی ابھی، اچھا بنا کے پیش کرے گی اپنے آپ کو. اچھا بنا کے جب انسان کے نفس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو انسان کو رغبت اور تمایل تو پیدا ہوتا ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے. تو دنیا اچھا بنا کے پیش کرے گی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو دنیا ان کے لیے سخت اور تاریک اور تنگ ہو جائے گی، تاکہ وہ حتی یحبو لقائی، تاکہ وہ میری لقاء کو چاہیں، لقاء اللہ سے محبت کریں. تو الدنیا حرام علی اہل الاخرہ، دنیا تو حرام ہے اہل آخرت پر. اگر ہم آخرت والے ہیں تو ہمارے لیے دنیا حرام ہے. والآخرت حرام علی اہل الدنیا، اور آخرت حرام ہے دنیا والوں کے اوپر. دنیا والوں آخرت آخرت جو ہے وہ دنیا والوں کو مل سکتی ہی نہیں ہے. وہما حرامان علی اہل اللہ، اہل اللہ کی منزل اتنی عظیم ہے کہ ان کو نہ دنیا کی پرواہ ہے نہ ان کو آخرت کی پرواہ ہے. جیسے ہم مولا کائنات امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک، بائلان میں تیری عبادت نہ تیری جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، ولا طمعا فی جنتک، نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، بلکہ میں تجھے اہل و مستحق سمجھتا ہوں عبادت کرنے کے، لہذا تیری عبادت کرتا ہوں. اب بعض روایتوں میں ہے کہ حبن، تیری محبت کی خاطر یہ عبادت کرتا ہوں، یہ محبت کا درجہ ہے. فرق کیا ان تینوں قسموں کی عبادتوں میں؟ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اوور ویلمنگ میجورٹی لوگوں کی جو روئے زمین پہ بسے ہوئے ہیں ان کی بھاری اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کی بھاری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب سے کا خوف ہے. بھاری اکثریت کا کی عبادت کا سبب خوف عذاب الہی ہے. اور ایک اقلیت ہے جن کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیے عبادت کر رہے ہیں، اس کی علت یہ ہے کہ ان کو ثواب کی لالچ ہے، ان کو یہ طمع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا یہ صلہ ہمیں دینے والا ہے، لہذا اس ثواب کی لالچ میں کر رہے ہیں. یہ اقلیت ہے. اور انتہائی نادر اور کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو بندرت پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی محبت کی خاطر کر رہے ہیں. اور ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیتا کہ میں تمہاری نافرمانی پہ تمہیں کوئی عذاب نہیں کروں گا، تو اب یہ بھاری اکثریت جو عبادت کر رہی تھی یہ ساری اکثریت عبادت کرنا بند کر دیتی. ٹھیک ہے نا، اب تو کوئی عذاب تو درکار ہے ہی نہیں، اب تو عذاب تو ہو گئی تو اب کاہے کے لیے عبادت کرنا. اور اگر اللہ تعالیٰ فرض کریں یہ اعلان کرتا تھا کہ میں کسی بھی نیک کام کا کسی اطاعت کا کوئی بھی ادر تمہیں دینے والا نہیں ہوں, تو وہ اقلیت بھی عبادت بند کر دیتی. جب فائدہ ہی نہیں, جب کوئی ہمیں اس کا صلہ تو مل رہا ہی نہیں ہے, تو پھر کس لیے عبادت کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اور صرف وہ ہستیاں کرتی کہ جو اللہ کو اس کا اہل سمجھتی ہیں. یعنی چاہے ثواب ملے یا نہ ملے, چاہے عقاب ملے یا نہ ملے, ہم اللہ تعالیٰ کو خود اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے. لہذا کیا مقابلہ ان کی معرفت کا اور ان کی عبادت کی قدر و منزلت کا ان پہلی دونوں قسموں والوں کے ساتھ؟ کوئی تقابل کرنا ہی بے انصافی ہے. بلکہ ہمارے استاد یہ فرما رہے تھے کہ رسول اہل بیت علیہ السلام کی عبادتوں کا صلہ سوائے لقاء اللہ کے کوئی اور چیز بن سکتی ہی نہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت تو ان کا صلہ بن سکتی ہی نہیں ہے. جنت تو اس وقت صلہ بنتی جب انہوں نے جنت کی خاطر کوئی عبادت کی ہو. جنت کی خاطر کوئی عبادت انجام ہی نہیں دی انہوں نے, ساری عبادت اللہ کی محبت میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دی, تو پھر جنت کو صلہ بنانا ہی بے انصافی ہے. لہذا جنت کی بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلے رکھے ہیں, جنت بھی ایک نہیں ہے, دو جنتیں تو خود قرآن نے پیش کی ہیں, ویسے تو دو سے بھی زیادہ ہیں کل جنتیں. سورہ رحمان کہہ رہی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو شخص اللہ کے مقام کا خوف رکھے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. لمن خاف مقام ربہ جنتان, تثنیہ کا صیغہ, دو جنتیں ہیں, جس کی تفسیر میں ہمارے علماء نے بیان کیا کہ ایک جنت جنت حسیہ ہے, ٹینجیبل پیراڈائز, ایک جو ہے جو کہ آپ فائیو سینسز سے, حواس سے, خمسہ سے, جس کو درک کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, احساس کر سکتے ہیں, قابل حس جنت حسیہ کہلاتی ہے. اس کی نعمتیں بھی محسوسات میں سے ہیں. اور ایک جنت العقلیہ, ایک عقلی جنت ہے جس کی نعمتیں بھی معقولات میں سے ہیں. اور وہ لوگ کے جو جنت حسیہ کو بلانگ کرتے ہیں, اس جنت حسیہ کے اندر پائے جاتے ہیں, ان کو یہ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ جنت عقلیہ میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا اللہ نے بھی اسی کے مطابق بندوبست کیا ہے. اور سب سے بلند ترین مقام تو خود رسول اہل بیت کا ہے کہ جہاں فرمایا کہ انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین فی حضیرت القدس, میں اور علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہم حضیرت القدس میں ہیں. حضیرت القدس جنت کے بلند ترین مقام کا نام ہے. تحت قبۃ بیضاء, انڈر دا وائٹ ڈوم, سفید گنبد تلے, سقفہا عرش الرحمن عز و جل, جس کی چھت اللہ تعالی کا عرش ہے. تو یہ تو پیغمبر اکرم نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان کا درجہ کہاں ہے, جو ناقابل تصور ہے, انبیاء بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکے. تو یہ تو اس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں حرام ہیں صاحبان خدا والوں کے لیے, جو اللہ والے لوگ ہیں. لہذا اللہ ان لوگوں کو ان کے وہ مقرب و خاص بندے ہیں جو زیر تائید الہی ہیں, مؤید و منصور ہیں, اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ہمراہ ہوا کرتی ہے. اللہ نے ان کو اپنی حجت کے ساتھ تقویت کی. تلک حجتنا آتیناها ابراہیم, جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کہا؟ اللہ نے حجت عطا کی ہے. اب لہذا جب حجت ملی جناب ابراہیم کو, تو اب آ کے نمرود سے یہ مناظرہ کیا جا رہا ہے کہ میرا پروردگار جو ہے ربی, میرا پروردگار وہ ہے کہ یحیی و یمیت, کہ جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو قیدیوں کو بلایا, ایک کو آزاد کر دیا, ایک کو قتل کر دیا. جس کو قتل کر دیا اس کو آزاد کیے جانے کا حکم ہو چکا تھا, مگر اس کو قتل کر دیا. اور جس کو آزاد کیا اس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی, مگر پھر بھی اس کو قتل کر دیا. کہا تو میں نے بھی انجام دے دیا, ایک کو میں نے بھی زندہ رکھا, ایک کو میں نے مار دیا. کہ ہم کہ بالکل ہی حماقت آمیز بات ہے, یہاں تو انشاء کی بات ہو رہی ہے. احیاء, یحیی, احیاء سے مراد انشاء ہے, یعنی آپ اس کو عدم سے وجود میں لے کر آئے. مگر یہ تو ایک جہل کی بات ہے کہ وہ سمجھا ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. لہذا اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ جاہل لوگ نمرود کے اس مغالطے کے دھوکے میں آ جائیں. تو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم سورج کو مغرب سے نکال دو. اگر خدا تم ہی ہو تو تمہارے لیے کیا بات ہے کہ تم سورج کو مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر, اب مبہوت ہو گئے, ڈم فاؤنڈیڈ, نو آنسر ٹو فرنش. اب چنانچہ جب بھی صاحبان ظلم و کفر و فسوق کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہ بچے تو اب گولی کی زبان, اب طاقت کی زبان استعمال ہوتی ہے. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ گولی اور طاقت کی زبان وہی استعمال کر رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل اور بینہ اور برہان نہیں ہے. نہیں تو اسلام نے تو بینات کی بات کی ہے, اسلام تو براہین کی گفتگو کرتا ہے. آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کریں. اگر آپ کو اپنی حقانیت کے اوپر بھروسہ ہے تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اسلام تو دلیل سننے کے لیے تیار ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول, بشارت دو میرے ان بندوں کو کہ جو ویرائٹی آف اسٹیٹمنٹس کو سنتے ہیں, گوناگون مختلف آراء و افکار کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ, مگر ان میں سے سب سے بہتر کیا اتباع کرتے ہیں. تو اسلام نے تو مختلف آراء و اقسام کے سننے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں اتباع انسان سب سے بہتر کا کرے, مگر جہاں دلیل اور برہان ہو ہی نہ وہاں انسان پھر طاقت کی زبان استعمال کرتا ہے. یہ فرعونیت کی پرانی صفت ہے. لہذا پھر اب جناب ابراہیم کے لیے آگ کا بندوبست کیا گیا. اب وہ پوری داستان جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, مگر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی. جناب ابراہیم کو تو یقین حاصل ہے اس بات کے اوپر, تو آپ اللہ سے دعا کریں بارہ تو مجھے دکھا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اس کی تفسیر میں ہمارے علماء نے, اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. کچھ علماء نے نقل کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ سے اس لیے کی کہ حضرت جبرائیل نے پہلے ہی آ کے یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام خلت پر پہنچانے والا ہے, آپ خلیل اللہ بننے والے ہیں, اللہ کے دوست بننے والے ہیں. تو جناب ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ کہا کہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کی دعا سے اللہ مردے کو زندہ کرے گا. چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی. یہ ایک تفسیر ہے جو کہ بیان کی گئی ہے. اللہ نے کہا ولم تؤمن, کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, ایمان تو ہے مگر میں چاہتا ہوں میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے. تو قلب کے اطمینان کے لیے, تاکہ ان کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلت کی منزل پر پہنچا رہا ہے. اتخذ اللہ ابراہیم, ان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذ ابراہیم خلیلا قبل ان یتخذہ اماما. جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے جناب ابراہیم کو نبی کے طور پہ چنا اور اس سے پہلے کہ ان کو خلیل بناتا, اور اس کے بعد ان کو خلیل کے طور پہ چنا اس سے پہلے کہ ان کو امام بناتا. جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں اور امام بھی ہیں اپنے زمانے کے. امامت بھی ایک منصب الہی ہے جو کہ نبوت کے منصب اور رسالت کے منصب سے بالا تر ہے اور خلت کے منصب سے بھی بالا تر ہے. لہذا پہلے ان کو نبی بنایا گیا, اس کے بعد ان کو خلیل بنایا گیا, اس کے بعد ان کو امام بنایا گیا. مگر خلت کا درجہ بھی بہت بلند ہے, اس لیے کہ خلت کا درجہ کسی دوسرے نبی کو سوائے جناب ابراہیم جو کہ شیخ الانبیاء ہیں ان کے علاوہ کسی کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی جناب ابراہیم ہے, شیخ الانبیاء جو کہ خلیل اللہ ہے. لہذا یہ تو پہلی تفسیر تھی. اور دوسری تفسیر جو اس سلسلے میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو حاصل تھا کہ اللہ تعالی مردوں کا زندہ کرنے والا ہے, مگر آپ کو عین الیقین حاصل نہیں تھا. لہذا آپ نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ رب, ایک تفسیر ایک قول یہ بھی پایا جاتا ہے, رب ارنی کیف تحیی الموتا، بار الہ تو مجھے دکھا کہ کیسے مردے کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اب علم یقین کی جو اقسام علماء تفسیر نے بیان کی ہیں کہ یقین کی تین قسمیں ہیں، علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین کی اسے کہتے ہیں جس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے آپ کے پڑوس میں خدا نہ کرے کوئی آگ لگ جائے اور آپ کے سامنے کوئی دلیل کوئی ثبوت موجود ہو کہ آپ جس پہ یقین کر سکیں، تو آپ اس دلیل و ثبوت کی بنیاد کے اوپر یقین کر لیں کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ آپ کے پاس دلیل موجود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. اور اگر آپ اپنے گھر سے نکلے اور بنفس نفیس آپ پڑوسی کے گھر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے وہاں دھواں نکلتے ہوئے دیکھا اور آگ لگے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا، اب آپ نے خود دیکھ لیا اس حقیقت کو. اور حق الیقین یہ کہ انسان خود اس حقیقت کے اندر موجود ہو. جیسے آگ کی اگر ہم مثال دے رہے ہیں تو انسان خود بنفس نفیس اگر آگ کے اندر پایا جاتا ہو تو اس کو حق الیقین حاصل ہے. کسی بھی آگ تو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، کسی بھی حقیقت کے اندر آپ بنفس نفیس موجود ہوں. لہذا ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو ہر شے کے بارے میں اول روز سے آخر روز تک حق الیقین حاصل تھا. لہذا فرمائے کہ لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر پردہ ہٹا دیا جائے، اگر سارے حجابات بھی برطرف کر دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. سلونی مادون العرش، جب مولائے کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ عرش کے نیچے نیچے جو کچھ ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ سلونی مادون العرش. کیونکہ سب سے پہلے تو یہ زمین ہے، یہ مادی دنیا ہے. جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ ہماری ملکی وے ہی کے بارے میں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک 1 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. ایک ہماری کہکشاں ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک 1000000000 نوری سالوں کا فاصلہ رکھتے ہیں، 1 بلین لائٹ ایئرز. تو ہمیں تو اب نہ جانے اور کتنی کہکشاؤں، کتنا یہ مادی دنیا ہی کا کی حدود اربا کتنی ہے، ہمیں تو اس کا کوئی اندازہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کا احاطہ کر سکیں. تو یہ تو ابھی مادی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ابھی سماوات تک ہم نہیں پہنچے ہیں، سماوات تک نہیں پہنچے ہیں. اور جنت کے بارے میں قرآن نے پہلے اعلان کیا کہ سارے او الی مغفرت من ربکم، سرعت کرو، میک ہیسٹ ٹوورڈز دا فورگیونس آف یور لارڈ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. سارے او و جنتن، اور جنت کے ارض و حس سماوات والارض، جس کی پہنائی، جس کی عرض، اس کی چوڑائی، اس کا عرض جو ہے تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو معلوم ہوا کہ جنت کا عرض تمام آسمانوں اور زمین کے برابر، یہ ہو گیا جنت کا سائز. اب ہمیں تو ابھی زمین کا اور اس مادی باقی دنیا جو اس کے اطراف میں اسی کا سائز نہیں پتا، اور پہلے آسمان کے بارے میں بھی ہمیں، یہ تو آپ کو جو بلو سکائی نظر آ رہا ہے یہ تو وہ سماوات سبعہ میں سے پہلا آسمان تھوڑی ہے، پہلا آسمان ہی کے بارے میں کہاں ہے اور کیسا ہے یہ بھی ہمیں کچھ نہیں پتا. تو میں اس کہا تھا کہ سارے کے سارے سماوات سب ساتوں آسمان ملا لیے جائیں اور زمین کو ملا لیا جائے تو یہ ہے جنت کا حدود اربع، اور اس کے بعد تو جنت ہو گئی اس کے برابر، مگر اللہ کی کرسی اس سے بھی بڑی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے، چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر. تو آسمانوں اور زمین پر ایک چیز جب چھائی ہوئی ہوتی ہے اس سے وسیع ہوتی ہے، تو محیط ہمیشہ محاط سے بڑا ہوتا ہے. جو بھی کوئی چیز احاطہ کرتی ہے کسی چیز کا، تو احاطہ کرنے والی چیز محیط ہمیشہ جس چیز کا احاطہ کیا گیا ہے محاط اس سے بڑی ہوتی ہے. یہ تو عقلی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ بڑی ہے. وسیع کرسی ہو سماوات والارض، اور پھر عرش الہی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بھی محیط ہے. عرش الہی کرسی کے، تو معلوم ہوا کہ عرش بھی ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں کہ ہم عرش کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں، مگر یہ ضرور کہتا چلوں کہ اس در حقیقت کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز مادی نہیں ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی علامت ہے. وہی عرش جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا اور معراج پہ میں پہنچا ہوں تو اس کے بعد وہاں 70 حجابات سے جہاں گزارا گیا, پھر رفرف اخضر, وہ سواری جس کو رفرف اخضر کہتے ہیں اس کے اوپر بٹھایا گیا, اور پھر وہاں سے عرش تک بلند کیا گیا, اور جب عرش آلہ کے اوپر میری نگاہ پڑی, عرش پہ نگاہ پڑی, تو اس سے پہلے میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ میری نگاہ میں حقیر ہو گیا. اتنا عظیم تھا اللہ کا عرش. اور اس عرش کے ستون پہ میں نے لکھا دیکھا کہ ان الحسین مصباح ہدا و سفینت و نجات, کہ حسین ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں مولا کائنات کے سلونی مادون العرش, جو کچھ عرش تلے ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو, یعنی ساری کائنات کے بارے میں مجھ سے سوال کر لو, تمام کی تمام ممکنات و کائنات و ثابتات کے سلسلے میں, تمام موجودات اللہ کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں ان کے بارے میں جو چاہے پوچھ لو. سلونی قبل ان تفقدونی فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو, کیونکہ میں آسمان کے راستوں کے بارے میں زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. فلا انا اعلم بطرق السماء, زیادہ جانتا ہوں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کے بجائے. ان کا ہوم ٹاؤن تو وہی ہے نا, ہر آدمی اپنے وطن کو بہتر جانتا ہے, وہ عالم نور کو بلانگ کرتے ہیں. لہذا یہ ہماری تو روح بھی ویسے عالم نور کو ہی بلانگ کرتی ہے, مگر یہی پرابلم ہے دنیا والوں کا کہ جو آخرت کو ترجیح نہیں دیتے, اس لیے کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس روح کے ساتھ, کہ جس کا ہوم ٹاؤن عالم نور تھا, ہم اس کے ساتھ اس عالم مادہ, اس دنیا کے قوانین کے مطابق بیہیو کر رہے ہیں, جبکہ اس کے روح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ اور اس کے قوانین کے ساتھ, کیونکہ روح کا تو وطن جو ہے وہ عالم تجرد ہے. یسألونک عن الروح, روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں, قل الروح من امر ربی, عالم امر سے متعلق ہے. عالم امر میرے پروردگار کے عالم امر سے متعلق ہے. عالم امر, عالم تجرد, یہ تو میٹا فزیکل ورلڈ کو بلانگ کرتی ہے ایک چیز. اب آپ اس دنیا کے قوانین اور دنیا کی چیزیں آپ روح کے لیے کتنی بھی فراہم کر لیں, سے کوئی تعلق نہیں دنیا, ایررلیونٹ ہے. What is the status in your checking account? Or what sort of car do you drive? It's nothing to do with your soul. کیسا گھر آپ کا ہے, کیسی آپ کی مادی دنیا ہے, کتنی آپ کے پاس مادی نعمتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں, وافر اس کا روح سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے. روح کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, نہ اس کے ذریعے سے آپ روح کو کوئی آرام و اطمینان اور سکون اور راحت فراہم کر سکتے ہیں. سکون اور راحت و اطمینان اس روح کو ہر اس چیز سے ملے گا کہ جو عالم تجرد اور عالم نور کو بلانگ کرتی ہے. لہذا ہمیں رسول اہل بیت کی تعلیمات کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی, اس لیے کہ وہ ہے کہ جو واسطہ فیض ہیں, جو عالم غیب کو عالم شہود کے ساتھ, اس انسیبل ورلڈ کو اس سیبل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ایھا السبب المتصل بین الارض والسماء, یہی آپ کہتے ہیں نا امام زمانہ کو مخاطب کرتے ہوئے زیارت میں, میرا سلام ہو آپ پہ, او اے وہ ہستی کی جو واسطہ ہے آسمان اور زمین کے, عالم غیب اور عالم شہود کے بیچ میں. لہذا وہ تعلیمات ہمیں دنیا کی کوئی طاقت پہنچا ہی دے ہی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے روح کے لیے کیا چیز مفید ہے, کون سی چیز ہمارے روح کی سعادت مندی کی ضامن ہے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا سوائے ان کے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک دوسری تفسیر ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ انوار ہیں اللہ تعالی کے عرش کے پاس, نور دیکھا. آپ نے اللہ سے سوال کیا, بارڈا یہ کیسا نور ہے؟ کہا کہ یہ میرے حبیب محمد کا نور ہے. کہا کہ پروردگار ایک نور میں اس کے ساتھ اور بھی دیکھ رہا ہوں, یہ کس کا نور ہے؟ کہا کہ یہ محمد کے وصی علی کا نور ہے. ایک اور نور بھی اس کے ساتھ, ایک تیسرا نور بھی نظر آ رہا ہے. یہ کس کا نور ہے؟ خدا نے کہا کہ یہ فاطمہ کا نور ہے. جو کہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے فاطمہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, اس کی علتیں بیان, حکمتیں بیان کی گئی ہیں امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں, اور اس میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی جو کہ اس حدیث میں بھی دوبارہ بیان ہوئی کہ در حقیقت چونکہ وہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی ہیں. فتم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو جدا کرنا, فاطمہ اس میں فاعل کا صیغہ یعنی جدا کرنے والی, لہذا ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے. کہا کہ بارلا میں دو نور اور بھی دیکھ رہا ہوں ان کے ہمراہ, کہا یہ حسن و حسین کے نور ہیں. اور ان کے اطراف میں مجھے نو انوار مزید نظر آ رہے ہیں, کہا کہ یہ باقی اوصیاء ہیں, باقی ائمہ طاہرین کے نور ہیں. اور پھر پوچھا کہ بارلہ ان کے اطراف میں کئی سارے نور مجھے نظر آ رہے ہیں, کہا کہ یہ علی کے چاہنے والوں کے نور ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نور اور یہ انوار ملاحظہ فرمائے تو آپ نے وہاں اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ بارلہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے. اور یہ تفسیر بیان کی گئی ہے اس آیہ کریمہ کی, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وہاں مختلف اقوال ہیں مگر ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جناب ابراہیم در حقیقت مولا کائنات کے شیعوں میں سے تھے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے دکھلا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالی نے کہا کہ فخذ اربعتم من الطیر, چار پرندے لے لیے. اب روایت میں تفصیل بیان کی گئی کہ کبوتر تھا اور طاووس تھا, مور تھا اور مرغ تھا, اور اسی طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ کبوا تھا چوتھا, اور ہمارے صاحبان معرفت بیان کرتے ہیں کہ کبوتر کے ہونے کی حکمت یہ تھی کہ انسان کہ آپ کو دنیا کی الفت سے بریدہ ہونا ہے, اور طاووس اور مور کی حکمت یہ ہے جو علامت زینت ہے کہ آپ کو دنیا کی زینتوں سے منقطع ہونا ہے, اور مرغے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو شہوات دنیا سے بریدہ ہونا ہے, اور کوے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو ہرس سے اور گریڈ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. چاروں داروں جانوروں کو, پرندوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, گویا ان کا قیمہ بنا دیا, اس کے بعد ان کو ساتوں پہاڑیوں پہ رکھ دیا, اور اب جو ان کو پکارا تو ساتوں سب کے ذرات آنا شروع ہے. کبھی کوشش یہ کی کہ اس جانور کے سر کو اس کے عضو کے ساتھ متصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ریپیل ہو جاتا تھا, دور ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالی کی, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلا دیا کہ اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز بالاتر نہیں ہے, لہذا عزت کا تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو عزیز کہتے ہیں, عزت سے مراد در حقیقت عربی زبان میں عزیز اس سرزمین, اس جگہ کے لیے, اس زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو سخت ہو, جس کو آپ لاکھ کھودنے کی کوشش کریں مگر آپ کھود نہ سکیں, اس کو عزیز کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور اس کے مقابلے میں رخوہ ہے, یعنی وہ نرم زمین جس کو آپ نے چاہا تو فوراً کھود دیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہم عزیز کہتے ہیں, اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انپینیٹریبل ہے. یہ اس کا حقیقی ترجمہ لفظ عزیز کا یہ ہے جو اہل تفسیر نے بیان کیا کہ انپینیٹریبل, یعنی اللہ تعالیٰ کے اصول میں آپ کوئی تبدیلی پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی طرح سے بھی پینیٹریٹ کر کے اللہ کے اصول میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں. اور یہی علامت ہے ایک مومن کی بھی, جیسے مومن کو تمام صفات اخلاقی میں اللہ کا مظہر اور آئینہ دار ہونا چاہیے, اللہ عزیز ہے تو نور صفت عزیز انسان کی روح میں اس وقت پایا جائے گا کہ جب انسان اس مرحلے پہ آ جائے کہ کسی بھی مورد میں تمام کی تمام الہی اقدار کے سلسلے میں کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. یعنی کوئی بھی دنیا کی طاقت, کوئی بھی دنیا میں موجود رغبت آپ کے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکے. یاد ہے نا پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ المؤمن اعز من الجبل, مومن زیادہ عزیز ہے, اعز وہی عزت کا مادہ استعمال ہو رہا ہے کہ مومن پہاڑ سے زیادہ عزیز ہے, یعنی پہاڑ سے بھی زیادہ انپینیٹریبل ہے, اس کے اندر ناقابل نفوذ ہے. فَإِنَّ الْجَبَلْ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ الْمَعَادِنِ, کیونکہ پہاڑ کے اندر سے تو کھود کے معادن و منرلز نکالے جا سکتے ہیں, تو پہاڑ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْءٍ, جبکہ مومن کے دین سے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا, اس لیے مومن کو عزیز کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی آ کے کچھ بھی نہیں نکال سکتا. کیسے ہی حالات پیش آئیں, دنیا کے اچھے حالات ہوں, برے حالات ہوں, خوشی کا زمانہ ہو, غم کا دور ہو, کیسے ہی حالات درپیش ہوں, میرا بیٹا مر جائے, مجھے اولاد ملے, اولاد نہ ملے, نوکری چھوٹے, یا میں کسی بھی مشکل میں دو چار ہو جاؤں, میرے ایمان اور عقیدے اور میری ویلیو سسٹم پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. اگر تو میرا ایمان ایسا ہے کہ دنیا میں میرے اطراف میں کچھ بھی ہوا کرے, میرا ایمان اور میری قدریں ویسی کی ویسی رہیں گی, یعنی دنیا اور دنیا والوں کو کوئی بھی نفوذ میرے ایمان اور عقیدے اور میری قدروں میں اور میرے پرنسپلز میں حاصل نہیں ہے, تب میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں صاحب ایمان ہوں. تو ایمان کی تو تعریف یہ بیان کی گئی, جعل المعتقد فی الامن, کہ اپنے عقیدے کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دینا. اگر آپ نے اپنے عقیدے کو ایک ایسی محفوظ جگہ میں رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہوا کرے روئے زمین پر, عقیدہ آپ کا اپنی جگہ پہ برقرار ہے, آپ کے اصول قائم ہیں, آپ کی ساری قدریں اپنی جگہ پہ قائم ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا, باقی کوئی بھی کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے. ایسے مولا امام کاظم علیہ السلام کی دعا تھی کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, بالا مصیبت کو میرے دین کے سلسلے میں قرار مت دینا. یعنی مصیبت تو آنی ہی ہے, یہ اللہ کی سنت لا تتغیر ہے, نہ بدلنے والی اللہ کی سنت ہے, مصائب تو آنی ہی ہے. اگر یہ حماقت آمیز دعا ہوگی اگر کوئی صاحب یہ دعا مانگے اللہ سے, بالا میرے اوپر کوئی بلا نازل نہ کر. آپ قرآن کو تو باطل نہیں کر سکتے, جو سنت الہیہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی, وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, تو بلا تو آنی ہی ہے, اب آپ اس کو ریڈائریکٹ کروائیں اللہ سے دعا مانگ کے کہ بائلا یہ آنے والی بلاؤں کو میرے ایمان کے سلسلے میں, میری اقدار کے سلسلے میں قرار نہ دے. میری دنیا جاتی ہے تو جائے, دنیا تو جانی ہی ہے, اور جتنی مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گی, وہ تو کوئی چھین سکتا ہی نہیں ہے. اس پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے یہ بھی دنیا کو وحی کی ہے کہ ان اللہ اوحا الی الدنیا ان اخدمی من خدمنی واتعبی من خدمکی. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا پہ وحی کی کہ تو خدمت کر ہر اس کی کہ جو میری خدمت کرتا ہو, ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خدمت کر رہا ہو. دنیا پہ وحی کی جا چکی, اور دنیا تو عالم تشریح سے باہر ہے, وہ انسانوں اور جنوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں ذرا سا اختیار اور حریت ملی تو ہم نے فریڈم کے نام پہ نافرمانی اور گناہ شروع کر دیے, معصیت شروع کر دی فریڈم کے نام پہ. دنیا تو ایسی نہیں, پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد و مسبح اور محلل اور مطیع ہے, سارا ذرہ 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 اس عالم کا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. قرآن نے پہلے اعلان کیا ام من شیء الا یسبح بحمده, ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے اس کے حمد کی. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, مگر تم لوگ سمجھ نہیں سکتے. تو دنیا تو مکمل طور پہ مطیع ہے, پہلے ہی اس کو وحی کی جا چکی ہے, اسی کے مطابق وہ عمل کر رہی ہے. ان اخدمی من خدمنی, ہر وہ شخص جو میری خدمت کرے اللہ نے وحی کی, اس کی تم بھی خدمت کرنا. وَأَتْعِبِ مَنْ خَدَمَكِ, اور ہر وہ شخص جو تیری خدمت کرے اس کو تھکا مارنا, ایگزاسٹ کر دینا. لہذا انسان دوڑنا چاہتا ہے دنیا کے پیچھے تو دوڑ لے, اور ملنا تو اتنا ہی ہے, تو بغیر دوڑے بھی مل جاتا, اس کے لیے دین بیچنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے کفار کے سامنے گڈ بکس میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے فتووں کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مجتہد بھی, جامع شرائط مجتہد بھی فتویٰ دے دے, حکم دے دے, تو ہم بجائے اس کے بعض لوگ معاشرے کے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں, مجتہد کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے. ان کو کیا معلوم, تو دوسری قوم میں وہاں فتویٰ دیا جا رہا ہے تو وہاں بجائے اس کے کہ مجتہد پہ کوئی اعتراض کیا جائے تو وہاں
اطاعت کی جا رہی ہے، لہذا اللہ نے عزت بھی دی. آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی بزرگ جب وہ فتویٰ دے رہے ہیں تحریم تمباکو کا، تو اب اگلے دن جب انہوں نے اپنے وزیر سے بادشاہ نے حقہ مانگا فتویٰ آنے کے بعد، تو وزیر نے کیا جواب دیا کہ حضور حقہ تو نہیں مگر سر حاضر ہے. یعنی بادشاہ کے ہاں نوکری کر رہے ہیں، طاغوت کے ہاں نوکری تو کر رہا ہے یہ مومن، مگر اتنا ایمان ابھی باقی ہے کہ نائب امام زمانہ کے فتوے کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ طاغوت کی نوکری حکم اولی کے تحت اس کا حکم واضح ہے کہ حرام ہے، حکم ثانوی ان لوگوں کے حق میں جاری ہوتا ہے جو حکم ثانوی کے اہل ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی حکم اس پہ اپلائی ہو، مگر بات یہ کہ اتنا فتوے کا احترام تھا. اور جب بادشاہ نے پوچھا گھبرا کے کہ بھائی خیر تو ہے، یہ کیسی تم بات کر رہے ہو؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ مرزا شیرازی بزرگ نے فتویٰ دیا کہ تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں امام زمانہ کے ساتھ لڑنے کے مترادف ہے؟ استعمال تمباکو علی ای نحو کان در حکم مبارزہ و امام زمانہ، سی ان کی ایگزیکٹ عبارت تھی ان کے فتوے کی. آج کے بعد سے تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں امام زمانہ کے ساتھ لڑنے کے مترادف ہے. چنانچہ ہو فتویٰ آیا اور لوگوں نے اطاعت کی تو عزت بھی ملی. اور پھر بادشاہ نے بیوی سے حقہ مانگا، جب وزیر نے انکار کر دیا تو بیوی بھی کہتی ہے کہ میں حقہ لا کے نہیں دوں گی. بادشاہ کو بھی تیش آیا، تو بادشاہ کو کس کے حکم پہ لا کے نہیں دو گی؟ تو کہتی ہے اسی کے حکم پہ جس کے حکم کی بنیاد پہ تمہارے اوپر حلال ہوئی ہے. مجھے فرمایا آپ نے یہ کوئی انفیئر فیورٹزم نہیں چل رہا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو، کچھ قوم، کسی قوم کو، کچھ ہستیوں کو بلا وجہ کی عزت عطا کر دی، شرف دے دیا، فضیلت دے دی، اور ہمیں تو وہ عطا نہیں کی. یہ کوئی انفیئر فیورٹزم نہیں چل رہا. اللہ عادل ہے، جو جس چیز کا مستحق ہوتا ہے اس کو وہ چیز وہ کچھ ملتی ہے، اور جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا ان کو نہیں ملتی. ہمارے یہاں تو پتلا جلا دیا جائے گا، مجتہد کا مجتہد فتویٰ دے گا اس کا پتلا جل جائے گا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ قوی رحمت اللہ علیہ ان کے مرنے کے اوپر مٹھائی بٹی ہندوستان کے ایک شہر میں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک طریقہ ہے. ہمارے یہاں اگر ہمارے من پسند کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی شریعت کے پیرلر ایک اور شریعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لہذا ہم مجتہد کی ٹانگ کھینچ دیں گے، ہم فتوے پہ تنقید کر دیں گے، اعتراض کر دیں گے، احانت بھی کر دیں گے. بعض صورتوں میں پتلا جلانا تو احانت ہی ہے، مگر اطاعت نہیں کریں گے. ہاں دعائیں ہو رہی ہیں، آپ چلے جائیں تو شاید آپ کو کتنی ساری تنظیمیں ایسی ملیں جہاں وہ دستور و اساسی میں، کانسٹیٹیوشن میں بھی بعض جگہ تو لکھ کے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری تو تنظیم امام زمانہ علیہ السلام کی سرپرستی میں چل رہی ہے. دعائیں بھی ہم کر رہے ہیں نماز کے بعد کھڑے ہو کے، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، مگر ہم ان کے نائب کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے. تو جہاں اطاعت سامنے آئے گی وہاں عزت سامنے آتی ہے، اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان پینیٹریبل ہو ہمارا ایمان اور ہماری ویلیوز. عزت کی تعریف ہی یہی ہے، جہاں ذرا سے حالات میں کوئی نشیب و فراز آئے اور ہم نے اپنی اقدار کا سودا کرنا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم عزیز نہیں، ابھی اللہ کے اسم العزیز کا نور ہمارے قلب میں سرایت نہیں کیا، لہذا ہم دنیا کے موقت کے وقتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ان نورانی اقدار کو جن کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. اس لیے کہ ابھی تو ہم اہل آخرت ہی نہیں بن سکے، اہل اللہ بننا تو بہت دور کی بات ہے. اگر اہل آخرت بھی بن گئے ہوتے تو دنیا کے پیچھے نہ دوڑ رہے تھے، دنیا کی مفادات کی خاطر سارا ہو رہا ہے نا. یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے، معلوم تو اہل بیت کے پڑھلے ترین دشمنوں کو بھی معلوم تھا ان کے فضائل. صبح و شام پیغمبر اکرم فضائل علی بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے یہ جملہ کہا جو تاریخ میں ضبط ہو گیا کہ ان ھذا الرجل جن فی علی، یہ شخص تو علی کے سلسلے میں مجنون ہو گیا. چپے چپے پہ مولا کائنات کی فضیلت بیان کی پیغمبر نے ایوری ناؤ اینڈ دین. کیا فضیلتیں لوگوں نے سنی نہیں تھی؟ سب نے سنی تھی. کون آدمی ہے جو انکار کر سکتا ہے کہ ہم نے مولا کائنات کی فضیلت نہیں سنی؟ مگر دنیا کے مفادات جب انسان کے سامنے آتے ہیں، جو امام باقر صدر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کو اپنے آپ کو فرض کرنا چاہیے کہ میں اگر مامون رشید کے زمانے میں ہوتا، مامون رشید تو اپنے کو شیعہ کہتا تھا نا، سنی تو نہیں کہتا تھا نا،
کہ 30,000 علماء اسلام کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ مولا کائنات کو خلافت کا حق حاصل تھا. ایک سادہ تعریف جو کہ عوام الناس کی نگاہ میں ہوتی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جو تفضیل علی کا قائل ہو اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو قبول نہ کرے. تو مامون رشید بھی اپنے کچھ یہی کہتا تھا. اس کے باوجود جب اپنے زمانے میں حکومت کی باری آئی تو اب امام رضا علیہ السلام کو حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر. علی ابن حمزہ بتائنی امام کاظم علیہ السلام کے وکیل, ان کے وکیل تھے, 70,000 دینار امام کے وکیل ہونے کی بنیاد تو ان کے پاس خمس کے رکوع میں شریکے موجود تھے. اب جب ایک موکل کا جس نے آپ کو وکیل بنایا اس کی شہادت ہو جائے, انتقال ہو جائے, ایک مجتہد قانون تو آج بھی وہی ہے, ایک مجتہد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو وکیل کی ذمہ داری کے سارا خمس نئے جامع شرائط مجتہد کے حوالے کر دے, کیونکہ اب تو آپ کی وکالت خود بخود باطل ہو گئی انتقال کے بعد سے. امام کاظم کی شہادت کے بعد علی ابن حمزہ بتائنی کا فرض تھا کہ سارا کا سارا خمس کا مال, حقوق شرعی جتنے بھی رقومات شرعی ہیں وہ سب امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے کے ولی و مولا کے پاس پہنچا دیتے, مگر مال کی محبت ہے تو لہٰذا مال پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب بہتر راستہ یہ اختیار کیا کہ امام رضا علیہ السلام کی ولایت اور امامت ہی کا انکار کر دیا جائے. سنان سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حدیث میں کہ اس وقت علی ابن حمزہ کا انتقال ہوا اور ان کو اس کو دفن کیا گیا اور ملائکہ آئے اور قبر میں سوال کیا اللہ کے بارے میں اور جواب دے دیا اور رسول کے بارے میں جواب دے دیا, یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سارے اماموں کا ملائکہ نے پوچھنا شروع کیا, مولا کائنات سے لے کے اور امام کاظم علیہ السلام ان کے والد کے بارے میں پوچھا اور علی ابن حمزہ نے جواب دے دیا. اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد امام کون ہے تو علی ابن حمزہ جواب نہیں دے سکا. ملائکہ نے چند دفعہ سوال کو دہرایا اور اس کے بعد عذاب خدا شروع ہو گیا, پوری قبر جو ہے وہ آتش جہنم سے بھر گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں دنیاوی مفادات ہی ہیں کہ جو در حقیقت انسان کو سارے فضائل جاننے کے باوجود ان اقدار کی حفاظت سے روک دیتے ہیں. یہ دنیا کے مفادات ہیں. الدنیا حرام علی اہل الاخرہ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا, دنیا حرام ہے صاحبان آخرت کے اوپر اور آخرت بھی حرام ہے صاحبان دنیا کے اوپر. وہما حرامان علی اہل اللہ, جو اہل اللہ ہے ان کا کیا درجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی مناجات میں اللہ سے یہ عرض کی کہ الہی استفیت آدم وکرمتہ, با الہ تو نے آدم کو چنا اور اس کی تکریم کی, ان کی تکریم کی, واتخذت ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم کو تو نے اپنا دوست اور خلیل بنایا, وکلمت موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی, وجعلت عیسیٰ روحاً, اور عیسیٰ کو روح قرار دیا, عیسیٰ روح اللہ ہے. تو اللہ تعالی نے کیا جواب دیا, حدیث قدسی, اللہ نے جواب دیا کہ استفیت آدم لأنک کنت فی صلبہ, میں نے آدم کو جو چنا وہ اس لیے چنا کہ آپ ان کی صلب میں تھے. کہ آپ ان کے صلب میں تھے اس لیے آدم کو چنا. واتخذت ابراہیم خلیلا لانک کنت من نسله, مضمون روایت ہے, اور میں نے ابراہیم کو خلیل کے طور پہ چنا, دوست کے طور پہ چنا اس لیے کہ آپ ان کی نسل میں سے تھے, یہ آپ کی خاطر تھا گویا. وکلمت موسی تکلیما, اور موسی کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی وہ اس لیے کی کہ بے ذکر نعوتک و صفاتک, کہ موسی آپ کی صفات کو بیان کیا کرتے تھے, ان کی زبان پہ آپ کی فضیلتیں جاری تھیں, اس وجہ سے ان کے ساتھ گفتگو کی. جناب موسیٰ صبح و شام پیغمبر و اہل بیت کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ اللہ نے گفتگو کرنے کو چنا. وجعلت عیسیٰ روحاً, اور عیسیٰ کو روح قرار دیا, لتبشیر الخلق بسرعت ظہور کا, اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بشارت سنائی کہ آپ کا ظہور جلد ہونے والا ہے, لہذا ان کو روح قرار دیا. الگ بات ہے کہ ہماری یہاں اس جیسے پیغمبر کے سلسلے میں اتنی تساہلی برتی جاتی ہے, کیسی ہی توہین ہو جائے ہم خاموش بیٹھے ہوئے.
بلکہ توہین کرنے والوں کی ایسے جملے ادا کیے جا رہے ہیں کہ جن کا فائدہ انہی کے حق میں جاتا ہے.
ایسے جملے ادا کیے نہیں نہیں وہ تو رسول اللہ اگر ہوتے تو ان کو بخش ہی دیتے, یہ تو ایکسٹریمزم ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ادھوری تعلیمات رسول و اہل بیت کی بیان کرنا بھی خیانت ہے. پیغمبر اکرم نے فتح مکہ میں بخش دیا تھا مگر 10 لوگوں کو نہیں بخشا تھا, یہ بھی تو بیان کیجئے کہ کن 10 لوگوں کو نہیں بخشا اور کیوں نہیں بخشا تھا. ادھوری باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ رسول کو بخشنے کا حق حاصل تھا, یقیناً حاصل تھا. اگر رسول اللہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہو تو یقیناً اپنی توہین کرنے والے کو بخش سکتے ہیں, مگر کیا مجھے اور آپ کو رسول کے بہاف پہ کسی کو بخشنے کا حق حاصل ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو بخشنے والا؟ یا میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو کسی اور کو کیا حق ہے میرے بہاف پہ وہ بخش دے کسی کو؟ کسی مجتہد کو بھی کیا حق حاصل ہے کہ رسول کے بہاف پہ کسی کو بخش دے؟ رسول تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کیا شریعت کے سارے احکام کو تعطیل کر دیا, معطل کر دیا جائے؟ یہی مطلب ہے نا. کائنات کے سب سے بڑے جرم کے اوپر بھی ہمیں مواخذہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے, باقی تو چھوٹے ہی کہلائیں گے, کیسا ہی جرم آپ نکال لیں پیغمبر اکرم کی اور رسول اہل بیت کی توہین کے سامنے تو چھوٹا ہی ہے وہ جرم جس ہستی کی خاطر پورے کائنات کی خلقت ہوئی. لولا کا لما خلقت الافلاک, اس ہستی کی توہین ہو رہی ہے اور یہاں تعبیلیں ہو رہی ہیں. ان سے بھی آ کے کہا گیا تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انسانی معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, کل بھی پائے جاتے تھے. ان سے بھی آ کے کہا گیا تھا کہ حضور ابھی تو ہم نے ریزولوشن 598 سیکیورٹی کاؤنسل کا قبول کیا ہے, یورپین یونین کے ساتھ ہمارے اکنامک کمیشنز کا تبادلہ ہو رہا ہے, نئے نئے کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں, ابھی ہماری اسلامی حکومت مضبوط ہو جاتی, اکنامکلی اور فائنینشلی ہم مضبوط ہو جاتے, اس کے بعد دیکھا جاتا مصلحت ہوتی تو پھر دے دیتے. پھر ان سے بھی کہا گیا تھا, ان کا کیا جواب تھا؟ جن کی نگاہ میں خدا سمایا ہوا ہے, جن کی نگاہ میں رسول اہل بیت کی محبت سمائی ہوئی ہے, جنہیں رسول اہل بیت کی محبت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا, ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر سارے ملک کی عزت اور ان کے اس کے انٹرسٹ کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ انٹرسٹ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا رسول کی عزت زیادہ ہے؟ ان کا یہ جواب تھا کہ ان کی نگاہ میں تو رسول اہل بیت کی محبت سمائی ہوئی ہے, ان کی نگاہ میں تو اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے. پیغمبر اکرم کی سیرت ہی یہی ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیا جائے, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے, تب بھی میں توحید کے مشن سے باز نہیں آؤں گا. اور جب بلال کو اذان دینے کے لیے کہتے تھے تو کیا فرماتے تھے بلال سے؟ یہ نہیں کہا کہ بلال اذان دو. حدیث میں نقل ہے کہ پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ ارحنا یا بلال, ہمیں راحت بخشو. یہ نہیں کہا بلال سے کہ اس حدیث کے مطابق کہ بلال اذان کہیے. پیغمبر نے کیا کہا ہے بلال سے؟ ارحنا یا بلال, ہمیں راحت بخشو. بلال کیا مطلب راحت بخشو؟ یعنی اذان کہو, اذان کہی جائے گی تو اللہ کا ذکر چھڑے گا. اللہ کے ذکر سے قلب پیغمبر کو راحت و آرام ملا کرتا تھا, ذکر الہی سے بھی پیغمبر کے قلب کو آرام و سکون ملا کرتا تھا. لہذا فرمایا ارحنا یا بلال, ملاحظہ فرمایا کتنی محبت سمائی ہوئی ہے. الدنیا حرام علی اہل الاخرہ والآخرہ تو حرام علی اہل الدنیا وہما حرامان, دنیا و آخرت دونوں حرام ہیں علی اہل اللہ. لہذا جب بے قدرہ پن شروع ہو جائے اقدار کا, انسان بے حیا ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر اسی لیے ان اقدار اسلامی کا ترجمہ بھی کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا, کسی بھی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. غیرت کا کوئی ترجمہ ہی نہیں انگریزی میں. لاکھ آپ کوشش کر کے سیلف ریسپیکٹ کہہ لیں, سیلف ریسپیکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپریس آل دا کانٹینٹس آف دا ورڈ الحیا ان عربک اور غیرت. نو وے, کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. بیکاز دس کموڈیٹی از ناٹ فاؤنڈ ان دیٹ سوسائٹی, وائی وڈ دے میک اے ورڈ ٹو ڈیپکٹ دیٹ کانٹینٹ؟ دے ڈونٹ ہیو دیٹ کموڈیٹی. یہ ساری کی ساری اقدار جو ہیں صرف عربی زبان میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا مرحوم امام خمینی نے انقلاب کے بعد سے عربی کو سیکنڈ لینگویج آفیشلی قرار دیا اسلامی حکومت میں. ہمیں سکھانی چاہیے قرآن کی زبان, اہل بیت کی زبان. یہ ساری قدریں ہماری زبان میں ہیں. اگر آپ نے زبان بچوں کو نہیں سکھائی تو دیر از نو وے یو کین میک شیور یو نو کہ ساری کی ساری آپ کی قدریں ٹرانسفر ہوں گی, سوائے اس کے آپ نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محنت کی ہو. اور عام آدمی اتنی ایکسٹرا آرڈنری محنت نہیں کر سکتا ہے.
جب تک ہم ان زبان اور ہماری زبان میں اردو زبان میں تو وہی قدریں عربی کی ویسی من و ان اردو میں پیش کی جاتی ہیں بغیر ترجمے کے. ہم غیرت کا کوئی ترجمہ تو نہیں کرتے, ہم غیرت ہی کہہ دیتے ہیں, عربی کا لفظ ہے. حیا کا ترجمہ تو نہیں کرتے, حیا کا تو ترجمہ ہو سکتا بھی نہیں ہے. کرامت کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے, علامہ طباطبائی کے بقول صاحب میزان لفظ کرامت کا کوئی فارسی میں ترجمہ ہی نہیں ہے. فارسی میں نہیں تو کسی زبان میں نہیں ہے, کسی بھی اقدار کا ترجمہ نہیں ہے در حقیقت. تو ان اقدار کو منتقل کرنا اپنی نسل میں ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رسول اہل بیت کے دین پہ قائم رہیں. چٹخارے کی تو مدرسیں بہت ہو گئیں, بہت چٹخارے ہو گئے. ایک صاحب کہنے کے لیے مولانا کچھ مزہ نہیں آیا مجلس میں. میں نے کہا میں آپ کے مزے کے لیے مجلس پڑھتا کب ہوں؟ میں تو مجلس پڑھتا ہوں جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. مزہ نہیں آیا. آئی ایم ناٹ این انٹرٹینر, دس از ناٹ ریلیجس, از ناٹ اے ریلیجس انٹرٹینمنٹ ایدر. یہ ایک عبادت کی جگہ ہے. ذکر حسین ابن علی در حقیقت عبادت پروردگار ہے. یہ ہم عبادت سمجھ کے آتے ہیں. جب ہم عبادت سمجھ کے آتے ہیں تو جیسا امام صادق علیہ السلام کی شریعت نے کہا ہے ویسا کرنا ہے. مجھے پسند ہو نہ پسند ہو, چاہتا ہوں نہ چاہتا ہوں, میرے کان مانوس ہیں یہ باتیں سننے کو نہ مانوس ہوں, اٹس ایررلیونٹ. دا شریعت آف امام صادق علیہ السلام اینڈ دا ٹیچنگز آر ناٹ لیفٹ بائی اللہ اپون دا مرسی آف اور لائکنس اور ڈس لائکنس. ہم کیا پسند کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. نہیں مولانا وہ فنڈ ریزنگ کرنی, پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا, لہذا بلا لیا جائے ان لوگوں کے جو ہمارے اصول کے خلاف ہیں, اصول کو پامال کر لیا جائے کہ پیسے کی خاطر. یہ پیسہ دینے والا بھی اللہ ہے, یہ اصول کو پامال نہیں کیا جا سکتا. جن اصولوں کی خاطر رسول اہل بیت نے اپنے خون کی قربانی پیش کی. سلوات پڑھیے مولانا. لہذا ان اقدار کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے جان دی. ان قرآنی قدروں کو بچانے کے لیے اسلام از اے پیکج آف ویلیوز. جس دن آپ نے ان اقدار کے اوپر سودا کرنا شروع کیا اس دن ہمارا پورا کا پورا دین چلا جائے گا. یہ اقدار ہی درحقیقت اسلام مجموعہ اقدار ہے, ان قدروں کے مجموعے کا نام ہے. انسان اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سلمان رشدی کی توہین بھی ٹھیک ہے. بے حیا ہو گیا, بے غیرت, تو سب کچھ ٹھیک ہے. پھر تو بات ہی ساری حیا کی ہے. جو حیا والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے, جو بے حیا ہیں ان کے لیے ٹھیک. لا دین علی من لا حیا علیہ, پیغمبر اکرم نے پہلے ہی فرمایا جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. حیا ان اقدار میں سے جو کہ مساوی ہے پورے کے پورے دین کے ساتھ. یعنی حیا کیا گئی کہ پورا دین رخصت ہو گیا, مگر جو بے حیا ہیں ان کے لیے وہ ٹھیک ہے. جتنا ہم اپنے کو بے حیا بنانا چاہیں, جتنا ہم نیچے اترنا چاہیں, تنزل کا شکار ہو جائیں, اتنا ہم پستی کی طرف چلتے جائیں گے. پستی تھی نا, یہ پستی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے اور پھر بھی شہر کو سجایا گیا ہے. سہل سعیدی کہتے ہیں کہ میں بیت مقدس کی زیارت کو جا رہا تھا اور راستے میں سے میرا گزر دمشق سے ہوا. جب شہر دمشق میں پہنچا تو دیکھا کہ شہر کو سجایا گیا ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ آج تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو عید کا دن ہو, کوئی خوشی کا دن ہو, اس شہر کو سجایا کیوں گیا ہے. اور میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو مجھے جواب ملا کہ خلیفہ رسول یزید کے خلاف بغاوت کرنے والے کو قتل کیا گیا اور اس کے گھرانے کو قیدی بنا کے آج شہر میں لایا جا رہا ہے جس کی خوشی میں یہ شہر سجایا گیا ہے. اور بھی میں گفتگو میں مصروف ہی تھا کہ میری نگاہ اس طرف پڑی کہ وہاں شہر کی طرف داخل ہوا چاہتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کا قافلہ. کچھ سر ہے کہ جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے اور آگے ایک ضعیف و ناتوان اور لاغر شخص ہے جو کہ آگے قافلے کے چل رہا ہے سر کو جھکائے ہوئے, اور کچھ بیویاں ہیں جو میں مکنو چادر اس قافلے کے ہمراہ ہیں. عجیب و غریب یہ قافلے کی کیفیت ہے, سہل سے رہا نہیں گیا, آگے بڑھے اور امام سجاد کو پہچانا تو نہیں مگر مولا کے پاس جا کے پوچھتے ہیں سہل کہ آپ کون ہیں اپنا تعارف تو کرائیے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا امام سجاد نے اپنا سر اٹھایا اور سہل سے کہتے ہیں سہل ہمیں پہچانے نہیں. سہل کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ اس شخص نے تو مجھے نام سے پکارا, یہ تو مجھے پہچانتے بھی ہیں, ارے آپ کون ہیں اپنا تعارف تو کرائیے. اب مولا تعارف کرانا شروع کرتے ہیں, انا ابن مکہ تھا وہ المنا, ارے میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. انا ابن محمد المصطفى, انا ابن علي المرتضى, انا ابن فاطمه الزهراء. اپنا تعارف کرایا. سہل نے جیسے ہی تعارف سنا مولا کے قدموں میں گر گئے. ارے مولا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے مولا فرمائیے کوئی خدمت ہو کہ جو میں آپ سے آپ کی خدمت میں کر سکوں. مولا نے کہا اگر ہو سکے تو تھوڑے سے کپڑے کا بندوبست, تھوڑے سے مولا نے ایک مرتبہ فرمایا تھوڑے سے کپڑے کا بندوبست کرنا. سہل کہتے ہیں جیسے ہی مولا نے کہا میں نے اپنا حمامہ اتارا اور اس کو لپیٹ کے مولا کی خدمت میں پیش کیا. مولا کہتے ہیں ارے کسے دیتا ہے جس کے ہاتھ پسے گردن سے, جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. جب کہا مولا آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں, کہا یہ میرے توق کو اٹھانا اور اس کپڑے کو زیر توق رکھ دینا. توق خاردار ہے جو مولا کی گردن میں ہے. سہل کہتے ہیں اب جو میں نے مولا کے توق خاردار کو اٹھایا تو دیکھا کہ مولا کی پوری کمر خون آلود ہے, کمر سے خون جاری ہے. غش کھا کے سہل ابن ساعدی غش کھا کے گر پڑے. مولا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟